بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ کل ہم نے روزے کے بارے میں بات کی تھی. روزے سے متعلق بنیادی باتیں، اس کے کچھ اسلام کی میں کی ابتدائی زمانے میں روزے کے متعلق جو احکام تھے اور اس کے کچھ فوائد وغیرہ کا تذکرہ کیا تھا. آج ہم ریاض الصالحین کی احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں اور جو فضائل جو احکام بعض بیان فرمائے ہیں ان کو پڑھیں گے. اگرچہ کتاب ریاض الصالحین بہت مختصر ہے کتب احادیث کے اعتبار سے اگر دیکھیں، اس کے مقابلے میں اگر ہم مشکاۃ شریف کی روایات دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ احکام ملتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں تو یہاں مختصر وقت میں تبرک کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات پڑھنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. کل ایک حدیث پڑھی تھی ریاض الصالحین کی، آج دوسری حدیث، اور آج انشاءاللہ اس عنوان کو مکمل کر لیں گے. بس مختصر احادیث کو سمجھتے ہوئے بس یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی باتیں خاص طور پر فرمائی ہیں اور صحیح حدیثوں میں کیا تذکرہ ملتا ہے اس بارے میں. وعنہ، جنہوں نے پہلے اس طرح کی کتابیں نہیں پڑھی ان کی وضاحت کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پیچھے روایت ہم نے پڑھی تھی، عن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت تھی، پہلی روایت. اور عام طور پہ حدیث کی کتابوں میں اس طرح جو مختصر کتابیں ہوتی ہیں حدیث کی، جس میں پوری سند بیان نہیں کی جاتی، تو اس میں جب عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے والی روایت جس راوی نے نقل کی تھی انہی کی روایت یہ بھی ہے، یعنی عن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ. اب چونکہ یہاں ہمیں تفصیلات میں نہیں جانا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نہ حالات کا تذکرہ نہ نام کا تذکرہ، ہم تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا تذکرہ کر کے اس روزے کے متعلق جو بعض فضیلتیں اور جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کی یاد دہانی اپنے آپ کے لیے کرا دیتے ہیں. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ. جو شخص، زوجین کے معنی ہوتے ہیں ویسے تو جوڑے کے، مراد یہاں پر دوسری احادیث کو دیکھتے ہوئے دو چیزیں، یعنی کسی بھی ایک قسم میں سے دو چیزیں. تو جو شخص بھی دو چیزیں خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو اسے ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی جنت کے دروازوں سے، یا عبداللہ ہذا خیر. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان نے ایک چیز خرچ کی، مثلا کوئی چیز اللہ کے راستے میں دینا چاہ رہا ہے، ایک چیز انسان دے دیتا ہے. جیسے اس کی مثالیں حدیث میں آتی ہیں کہ کوئی شخص مثلا بکری دینا چاہ رہا ہے تو دو دے دے، گائے دینا چاہ رہا ہے دو دے دے، اس طرح کی، یعنی مثال کے طور پر حدیث میں بعض روایت میں اس کی جو وضاحت ملتی ہے. تو مراد یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا جتنا دینا چاہ رہا ہے اس سے کچھ بڑھ کر دے دے، کہ ایک قسم کے بجائے، ایک چیز کے بجائے دو چیزیں عطا کر دے. لباس دینا ہے تو یہ نہ ہو کہ اچھا صرف نیچے کی ازار دے دی، اوپر کا کرتا نہیں دیا، بلکہ پورا جوڑا، جس کو پورا جوڑا کہا جاتا ہے، اوپر نیچے کا پورا، کہ یعنی گویا ازار بھی ہو اور اوپر کا کرتا بھی ہو، یا کوئی بھی کپڑوں میں دو کپڑے دے دیے، جس کو پہلے زمانے میں دو چادریں، لنگی اور اوپر کی چادر ہوتی تھی، تو یہ جوڑا ہو جائے گا، یہ زوجین بن جائے گا. جو شخص دو چیزیں خرچ کرے اللہ کے راستے میں، نودی من ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازوں سے اسے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا یا عبداللہ ہذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں فمن کان من اہل الصلاۃ. بعض وہ ہوتے ہیں جن کو نماز سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، اپنے زائد اوقات کو نمازوں میں لگاتے ہیں، نفل نماز کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں. فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، تو اس کو پکارا جائے گا، باب الصلاۃ ہوگا، جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان دروازوں میں ہر دروازہ خاص خاص اعمال کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو کسی کو پکارا جائے گا باب الصلاۃ سے کہ آپ یہاں سے آ جائیے، آپ کا نماز میں بڑا حصہ ہے۔ ومن کان من اہل الجہادی دعی من باب الجہادی، جو جہاد والوں میں سے ہوگا تو اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جو روزہ رکھنے کے عادی ہوگا اور سال بھر میں کثرت سے روزے رکھتا رہا ہوگا تو، اور اس کے روزہ رکھنے کی عادت ہوگی تو جنت کا ایک دروازہ ہوگا باب الریان۔ ریان، جیسے انسان جب پیاسا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عطشان، پیاسا، اور اس کی ضد آتی ہے ریان، جو سیراب ہو چکا ہے، تو اس دروازے کا نام ہی ہے، چونکہ روزے میں انسان اپنے آپ کو پیاسا رکھتا ہے تو اس کی ضد ہو گئی ریان، سیراب، یعنی جو پانی پی کر سیراب ہو چکا ہو، اس کی پیاس بجھ چکی ہو اور خوب سیر ہو چکا ہو، تو اس کا نام ہی ہوگا باب الریان۔ ومن کان من اہل الصدقہ، بس یہ روزے سے متعلق یہ بات آ گئی کہ روزہ رمضان کا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پر فرض کر دیا، اور اس کی فرض ہونے کی ہی بنا پر ہم اتنے رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، ورنہ بہت سے ہوتے، جیسے کل بھی ذکر آیا تھا کہ فرض نہ ہوتا تو ہم رمضان کے روزے بھی نہ رکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا تھا کہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرمائے۔ ومن کان من اہل الصدقہ، جو شخص صدقہ کا عادی ہوگا، دعی من باب الصدقہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دروازوں کا ذکر فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے رسول، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، جس شخص کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، جنت کے ایک دروازے سے بھی پکار لیا گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا تو مقصد تو حاصل ہو گیا کہ جنت میں چلا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ کسی شخص کو تمام دروازوں سے پکارا جائے، اصل میں ہمارے ذہن میں، ان حضرات کے ذہن میں تو آخرت پورا، جیسے آخرت کا نقشہ دنیا سے زیادہ ہوا کرتا تھا، ہم لوگوں کے ذہنوں میں دنیا کے نقشے زیادہ ہوتے ہیں، کوئی شخص دنیا میں کسی جگہ جاتا ہے، بہت بڑا کوئی اجتماع ہو رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جسے کوئی پوچھتا ہی نہیں، ایک وہ شخص ہے جسے اسٹیج پر ایک شخص ہے جو جانتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں آپ یہاں آ جائیے، ایک وہ شخص ہے جسے اسٹیج کے ہر کنارے سے پکارا جا رہا ہے، نہیں ادھر آ جائیے، نہیں ادھر آ جائیے، آپ یہاں ہمارے 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 مہمان، ہمارے میزبان، ہمارے مکرم شخص ہیں، ہمارے مہمان ہیں، تو یہ کتنا معزز شخص کہلائے گا کہ ہر شخص اسے چاہتا ہے کہ میرے پاس اس کو لایا جائے۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کے ذہن میں تو آخرت ہی کا تصور تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو تمام دروازوں سے پکارا جائے، لیکن مجھے بس ذہن میں سوال آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں سوال ڈالا تاکہ ان کی فضیلت ظاہر ہو، فرمایا بس یا رسول اللہ، ذہن میں ایک سوال کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، کیا قیامت کے دن کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم وارجو ان تکون منہم، جی ہاں ایسا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں اے ابوبکر کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شہادت ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کی شہادت تو خیر موجود ہی ہے اور صحیح روایتوں میں، اور یہاں پر تمام دروازوں سے پکارے جانے کا ذکر بھی اس روایت میں آ گیا، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ كتنی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا سهل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے کہا جاتا ہے ریان، وہی باب الریان جس کا پیچھے ذکر آیا، اس سے روزے دار داخل ہوں گے قیامت کے دن، پھر آگے تاکید فرمائی کہ لا يدخل منه احد غيرهم، کہ روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا اين الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، تو روزے دار کھڑے ہوں گے، اور لا يدخل منه احد غيرهم، روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا. جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. فلم يدخل منه احد, بار بار تاکید فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی روزے دار کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے نہیں جا سکے گا. یہی بار بار خیال آتا ہے کہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ رمضان کے روزے فرض کر کے ہمیں کچھ تو روزے داروں میں شامل کر دیا کہ سال میں 30 دن تو ہمیں روزے رکھنے کا موقع مل جاتا ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بھی بڑے عجیب حالات ہیں, بڑے عجیب کمال کے صحابی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ بھی روزہ رکھتا ہے ایک دن, ما من عبد, نہیں ہے کوئی بندہ جو روزہ رکھے ایک دن بھی اللہ کے راستے میں. مطلب یہ ہے, ایک ہوتا ہے کہ گھر کے راحت و آرام میں کوئی روزہ رکھتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کہیں نکلا ہوا ہے. اور اللہ کا راستہ عام ہے, انسان کسی بھی دینی کام کے لیے, دینی ضرورت کے لیے باہر نکلا ہوا ہے, سفر میں ہے, اور وہاں ہوتے ہوئے بھی روزہ رکھتا ہے. جو شخص بھی اللہ کے راستے میں ہوتے ہوئے ایک دن بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے, بذلک الیوم, اس دن کی وجہ سے, اس دن کے روزے کی وجہ سے اسے دوزخ سے دور کر دیتے ہیں. کتنے دور؟ باعد اللہ بذلک الیوم وجہہ, اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے دور کر دیتے ہیں اس دن کے روزے کی برکت سے. 70 خریفاً, 70 سال کی مسافت, اتنی دور فرما دیں گے, اتنا دور فرما دیں گے جیسے 70 سال تک دور کی مسافت پر دوزخ ہو. یہ 70 کا لفظ بھی عربی زبان میں تکثیر کے لیے بھی, یعنی کثرت بیان کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کثرت مراد ہو کہ بہت دور ہو گئے شخص دوزخ سے, اور حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ 70 سال کی مسافت کس کی مسافت, انسان کے چلنے کی یا فرشتوں کی, آخرت کی رفتار, دنیا کی رفتار, ظاہر ہے. بہرحال مقصد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخ سے دور کر دیں گے. کبھی ایسا موقع ملے, اللہ کے راستے میں ہوتے ہوئے کبھی روزہ رکھنے کا موقع ملے, ضرور رکھنا چاہیے. آگے لکھا ہوا ہے متفق علیہ, جو پہلی مرتبہ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں ان کی وضاحت کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ محدثین کی اصطلاح ہے کہ جب آگے حدیث کے بعد فرماتے ہیں متفق علیہ, یہ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے یہ حدیث اپنی اپنی کتاب میں نقل کی ہے, وہ امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے اس حدیث کے صحیح ہونے پر. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص روزہ رکھے رمضان کا, یہ ہم اردو میں رمضان کہہ دیتے ہیں میم کے سکون کے ساتھ, جزم کے ساتھ, اصل عربی میں میم کے فتحہ کے ساتھ ہے رمضان. جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید پر, دو چیزیں, اور اس کو میں نے پہلے دن ہی بتایا تھا کہ اعمال میں قوت پیدا کرنے کے لیے احضار نیت اور اخلاص سے نیت کی ضرورت ہے. یہ احتساب, کہ ایمان تو ظاہر ہے ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان تو بنیادی شرط ہے, غیر مسلم سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا تو ایمان تو بنیادی شرط ہے. ایمان کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ احتساباً, یعنی کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے, اچھا اگر روزہ نہیں رکھا تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھیں گے, یا چلو سب رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ لیں. احتساباً, یا اللہ میں نے اس لیے روزہ رکھا ہے کہ تو راضی ہو جائے, اس کے علاوہ مجھے دنیا سے کیا چاہیے, نہ مجھے کوئی پیسے دینے والا ہے, نہ لوگوں کی عزت سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا ہے, یا اللہ تیرے یہاں تیری رضا مطلوب ہے. یہ نیت انسان حاضر کر لے احتساباً, اور انشاءاللہ ہم سب ہی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے. جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے کھولنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آگے فرمایا، غلقت ابواب النار، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہی سوال کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ ایک مستقل بحث ہے، میں ضمناً کہیں اس پر چلے گیا، بہرحال کہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس وقت جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، تو امید ہے کہ اس کو آخرت کی ہر طرح کی برائیوں سے اور تکلیفوں سے اور عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ امید کے درجے میں کہہ رہا ہوں، یعنی یقینی طور پر اس روایت کے معنی یہی معنی نہیں ہے۔ بہرحال ایک تو اس میں یہ احتمال ہے، وہ ایک مستقل بحث ہے اصل میں اس پر کہ کہ رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والے کیا وہ ہمیشہ کے لیے عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ایک مستقل الگ بحث ہے، اس کو بھی خیر جب بات آ گئی تو اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی صحیح روایت، صریح روایت نہیں ملتی کہ رمضان میں انتقال کرنے والے عذاب قبر سے اور آخرت کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے، ایسی کوئی صحیح اور صریح روایت نہیں ملتی۔ ہاں البتہ بعض روایات ایسی ملتی ہیں جس سے امید کی جا سکتی ہے۔ ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں یا روزے کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں جو شخص انتقال کر جاتا ہے تو نہیں، روایت کا مفہوم ہے، الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں، روایت کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں مردوں سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے، یہ مفہوم ہے۔ تو اب رمضان میں مردوں سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے کا مفہوم یہ ہوا کہ چاہے رمضان میں انتقال ہوا ہو یا پہلے انتقال ہوا ہو، رمضان کے مہینے کی برکت سے ان لوگوں کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، یہ گویا کہ چاہے انتقال رمضان میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ایک معنی اس کے یہ ہیں، اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن بہرحال فضائل میں اس کو ہم یعنی امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ تو چاہے کسی کا رمضان سے پہلے انتقال ہوا یا رمضان میں انتقال ہوا، رمضان کے دوران عذاب ان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار۔ تو بہرحال ایک تو انتقال کرنے والوں کا ذکر آ گیا، اور دوسرے، یہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشتے ہیں، رمضان میں ہمارے ابھی گزشتہ جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے اہلیہ مرحومہ کو رمضان کی 30 تاریخ اور جمعہ کا دن تھا، تو اس وقت ان کے والد نے بتایا کہ ان کی نانی کا انتقال ہوا تھا، وہ بھی رمضان کی 30 تاریخ اور جمعہ کا دن تھا، اور انہی کے کزن ہیں، ایک انگلینڈ میں رہتے ہیں، ان کا نام بھی ابراہیم ہے، تو ان کا انتقال ہوا اس جمعہ کو، وہاں جمعہ کے دن، رمضان ہی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کے دن ان کا انتقال ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اس خاندان کو کیا خاص فضیلت عطا کی ہے کہ رمضان کے جمعے میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ دو فضیلتیں ہو گئیں، ایک تو رمضان میں انتقال جس کو میں نے بتایا کہ اس کے متعلق تذکرہ بعض روایتوں میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن کے انتقال، اس کی مستقل فضیلت آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ عبادات کرتے ہوئے اللہ کے پاس جا کر، یعنی ان دنوں کی فضیلت کے علاوہ عبادت کرتے ہوئے اللہ سے جا کر ملنا، اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے اخیر میں جب انسان کی موت آتی ہے، اخیر سے مراد یعنی رمضان ختم پر، ختم ہونے کے بعد فوراً، تو چونکہ رمضان کا پورا مہینہ عبادات میں انسان گزارتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور ہم نے پڑھا ہی ہے اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ آخرہ عتق من النار، تو ان تمام سے پاک ہونے کے بعد چونکہ انتقال ہوتا ہے، تو ظاہراً بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی کے لیے بلایا ہے، لیکن بعض روایتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، ضعیف روایتیں ہیں، کہ جس کا رمضان کے اخیر کی طرف، یعنی رمضان کے اخیر یا اس کے بعد انتقال ہو، تو اس کے لیے جنت کی بشارت اور ہر طرح کے عذاب سے حفاظت کی بشارت بعض روایتوں میں ملتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو یہ نوازتے ہیں اس طرح سے۔ بہرحال اس روایت میں ایک مفہوم تو انتقال کرنے والوں کا آ گیا، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جیسے میں نے بتایا کہ وہ ضمناً بحث آ گئی، ورنہ میں اس تذکرے میں جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ دوسرا، یہاں پر ہمارے لحاظ سے بات یہ تھی کہ ہمارے لحاظ سے اس میں جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے کیا فائدہ ہے؟ ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو یہ جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا گویا کہ اعمال صالحہ میں آسانی ہو جاتی ہے، اعمال صالحہ کرنے میں انسان کو سہولت ملتی ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے گویا کہ رحمتوں کا نزول ہے، اور ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ فتنوں کی قلت ہو جاتی ہے رمضان کے مہینوں میں، تو گویا گناہوں کی طرف بلانے کے اسباب، گناہ کے دواعی، نفس کی شرارتیں اور شیطانوں کا مقید ہو جانا مستقل ہے، تو گویا نیکیوں کا جذبہ خود بخود انسان میں رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے، جنت میں داخل ہونے کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے لحاظ سے اس کا نتیجہ ہے۔ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، مفہوم کے لحاظ سے ہم ترجمہ کرتے ہیں، قید کر لیا جاتا ہے شیاطین کو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال شیاطین کے قید کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو پھر یعنی صرف اپنے نفس سے تھوڑا مقابلہ کرنا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، شیطان زور دینے کے لیے موجود نہیں ہے کہ گناہوں پر ابھارے، لیکن گناہ پھر بھی صادر ہوں گے عادت کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، لیکن کمی آ جاتی ہے، جو کہ عام تجربہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا ماحول عام ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، تو ظاہر ہے رمضان کا مہینہ وہ بھی یعنی بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ جب رمضان کے آخر آخر کے دن آتے ہیں تو لوگوں سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو اس حالت میں، خاص طور پہ جب ہمارے یہاں موت وغیرہ کا ذکر جب ہوتا ہے اور تعلیم وغیرہ میں موت کا ذکر آتا ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے اور بعضوں کی زبان پر بھی آ جاتا ہے کہ کون نہیں چاہے گا کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، یعنی ابھی رمضان کے روزے رکھے ہیں، رمضان میں تراویح پڑی ہے، گناہوں سے دور ہو گئے، توبہ کر لی، پاک صاف ہیں، باہر جائیں گے پتہ نہیں کیا حالت ہوگی، اعتکاف میں ہوتے ہیں یا مساجد سے، ویسے بھی اگر اعتکاف میں نہ بھی ہوں تو مسجدوں سے تعلق اور عبادات سے تعلق رہتا ہے، تو ہر ایک چاہتا ہے کہ اچھا یہ سب سے بہترین، اگر مرنا ہی ہے تو یہ سب سے بہترین موقع ہے مرنے کے لیے، تو بعضوں کی زبان پر بھی آ جاتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی اس سلسلے میں ملتا ہے، فرمایا ایک مرتبہ ان کو چونکہ دوسروں کی راحت کا بہت خیال تھا، تو فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو دل تو چاہتا ہے کہ یعنی ایسی حالت میں ہی انتقال اگر ہو جائے رمضان میں تو کتنی اچھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں، لیکن شاید یعنی زیادہ اس پر یعنی نہ دعا کرنے کا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ نہ دعا کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ زیادہ اس کی تمنا کا اظہار کرنے کا دل چاہتا ہے کہ پتہ نہیں رمضان میں دوسروں کے روزے ہوں گے اور لوگوں کو پریشانی ہوگی، تو دوسروں کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو اس لیے میں اس کی زیادہ تمنا اور دعا نہیں کر سکتا، لیکن دل تو یہ چاہتا ہے کہ رمضان ہی میں روزے کی حالت میں انتقال ہو۔ تو بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہوتی ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صوم لرؤیته وافطر لرؤیته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، متفق عليه وهذا لفظ البخاری۔ اسی طرح ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم لرؤیته، چاند دیکھ کر روزہ رکھ لیا کرو، وافطر لرؤیته، اور چاند دیکھ کر افطار کر لیا کرو۔ مجھے یاد ہے طالب علمی کا دور تھا اور انگلینڈ میں جب میں پڑھ رہا تھا تو روایت اتنی واضح، چاند دیکھ کر روزہ رکھ لو، چاند دیکھ کر افطار کر لو، میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، رؤیت ہلال، رؤیت ہلال عنوان سنتے تھے، لیکن ظاہر طالب علمی کا دور تھا اور بچپنا تھا، کچھ زیادہ سمجھ کی ظاہر یہ باتیں کوئی سمجھ میں آنے والی تھی نہیں، میں سوچتا تھا ہمیشہ رؤیت ہلال، ہمارے بڑے بھی فرمایا کرتے تھے اور سنتا رہتا تھا کہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں نکلتا اور ظاہر اختلافات، تو ہمیشہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ اتنی واضح بات ہے اور اس میں رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے کیا۔ بہرحال پھر میں نے اسی وقت، مجھے یاد ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ رؤیت ہلال پر ہے، وہ اٹھا کر پڑھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ اچھا اس میں مسائل ہیں کیا۔ بہرحال مسائل بہت سے ہیں، آج کل کے لحاظ سے ہم خود جانتے ہیں جہاں جہاں رہتے ہیں، اس لیے کہ چاند دیکھ کر، چاند دیکھنے سے کیا مراد؟ ظاہر ہے کہ ہر انسان تو چاند دیکھے گا نہیں، اب اگر حدیث یہ کہہ دیتی کہ ہر شہر والے اپنی رؤیت کے اعتبار سے کریں تب بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مثلاً ایک شہر ہے اور آدھے گھنٹے کے فاصلے پر دوسرا شہر ہے، اس کے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ایک اور شہر ہے، ایک شہر والوں نے دیکھا دوسروں نے نہیں دیکھا، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنی رؤیت کے اعتبار کریں تب بھی مشکل ہے، اس لیے کہ جس کو کہتے ہیں آج کل دنیا چھوٹی ہو گئی ہے۔ بہرحال اس مسئلے کی تفصیل میں تو ہم نہیں جاتے، جو جس جگہ رہتا ہے اس میں مختلف صورتیں ہیں، شریعت نے اس کے بارے میں کوئی تحدید نہیں کی، اتنا ہے کہ اصل حکم جو ہے وہ دیکھ کر، چاند دیکھ کر رمضان شروع کرنا، مہینہ شروع کرنا اور چاند دیکھ کر ختم کرنا ہے۔ کتنے بڑے علاقے میں چاند نظر آ جائے تو اس کے اعتبار ہوگا، اس بارے میں شریعت نے کوئی تحدید نہیں کی، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے علماء آپس میں مل کر ایک معاملہ طے کر لیں اور اس کے مطابق عمل کر لیں. بس یہی ایک شریعت کا مزاج ہے کہ اچھا, یعنی ہر حالات کے لحاظ سے فرق پڑے گا. اس لیے کہ پہلے زمانے میں خبروں کا آنا جانا مشکل تھا. ہم جیسے جانتے ہیں کہ 3 دن کے سفر, 3 دن کا سفر ہم آج کل کے لحاظ سے 48 میل. 48 میل کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو 1 گھنٹہ لگتا ہے, زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے سے کم میں 48 میل طے کر لیتا ہے, اور اس زمانے میں وہ 3 دن کا سفر کہلاتا تھا. تو اس لیے ظاہر ہے اس وقت کے حالات مختلف تھے, آج کل کے حالات مختلف ہیں. تو ہر زمانے کے لحاظ سے علاقے کے, اس علاقے کے علماء آپس میں طے کر لیں کہ کتنے بڑے حصے کی سے اگر ہمارے پاس چاند کی خبر آ جائے گی تو ہم اس کا اعتبار کریں گے. یہ اصل شریعت کے مزاج کے زیادہ موافق ہے. صوموا لرؤیتہ, چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کر دو. وافطروا لرؤیتہ, اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو. فإن غبی علیکم, اگر چاند نظر نہ آئے. فاکملوا عدت شعبان 30, یہ نسخہ جو بھی ہے میرے سامنے اس میں اعراب کی غلطیاں ہیں. بہرحال, فإن غبی علیکم فاکملوا عدت شعبان 30, تو شعبان کے 30 دن پورے کر لیا کرو. یہ ایک اصولی بات ہے کہ اگر جیسے اس سال ہمارے یہاں کینیڈا میں یعنی بعضوں نے اسی کا اعتبار کیا کہ چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن پورے کیے, اور ہفتے کے دن پہلا روزہ تھا, اور بہت سے وہ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں, کیلیفورنیا میں جو چاند نظر آیا وہ ہمارے ہی علاقے میں کہلاتا ہے, تو انہوں نے اس چاند کا اعتبار کیا اور انہوں نے 29 شعبان کے بعد پہلے رمضان جمعہ کے دن پہلا روزہ تھا. دونوں طرف علماء کی رائے ہے, جو جس پر عمل کر لے. میں اس میں کوئی شدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں جو جس پر عمل کرتا ہو اس کے مطابق انسان عمل کر لے اور دوسروں کو غلط نہ کہے. وفی روایت مسلم, فإن غم علیکم فصوموا 30 یوما. اگر چاند نظر نہ آئے بادل وغیرہ کی وجہ سے تو 30 دن, مہینے کے 30 دن پورے کر لیا کرو. یہ ایک باب پورا ہو گیا اس کتاب کا. اگلا باب ہے باب الجودی وفعل المعروف والاكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الاواخر منه. جود یعنی سخاوت, جس کا پہلے میں نے تذکرہ کر دیا تھا کہ سخاوت کا بیان اور نیک کام اور خیر کی چیزوں میں اضافہ کرنے کا بیان رمضان کے مہینے میں, اور خاص طور پہ اخیر عشرے میں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ ہم نے اگر شمائل ترمذی پڑھی تو اس میں آ جائیں گی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو معروف و مشہور ہے. عجیب عجیب واقعات ہیں. عجیب یعنی گویا ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص کے پاس گھر میں خود کھانا موجود نہ ہو, گھر میں ایک مہمان آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس بھیجتے ہیں کہ اچھا دیکھو ان کے پاس دیکھو ان کے پاس دیکھو ان کے پاس دیکھو. 9 گھر ہیں, 9 گھروں میں سے کسی کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, پھر بھی مہمان کی ذمہ داری ہے. یعنی گھروں میں کھانے کا اپنے لیے کوئی انتظام نہیں, مہمان کے لیے کچھ بھی انتظام کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کوئی ہے جو ہمارے مہمان کا خیال رکھے؟ تو ایک انصاری صحابی جو خود بھی فقیر تھے بیچارے, وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. وہ لے گئے, گھر جا کر بیوی سے پوچھا کھانا ہے؟ کہا بچوں کا ہی ہے, ہمارا تو کچھ ہے نہیں, بچوں کو سلا دو اور ہم مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, اس طرح کہ ان کو محسوس نہ ہو کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے, ان کو اس طرح احساس دلانا ہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں, اور چراغ بجھا دینا تاکہ اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے اور ہم آواز کرتے رہیں گے گویا کہ ہم کھا رہے ہیں. عجیب واقعہ ہوا, مہمان نے اکیلے نے کھایا, بچوں کو کسی طریقے سے سلا دیا اور خود بھوکے رہے, کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صبح یہ انصاری صحابی حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور بشارت دی ان کو, جس کا صحیح حدیثوں میں ذکر ملتا ہے. بہرحال یہ ان حضرات کی سخاوت, جب صحابہ کی سخاوت تھی, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے اجود الناس, ان میں زیادہ سخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کس طرح؟ کسی نے آ کر کوئی کھانے کی چیز مانگی, موجود ہے دے دی, اپنے کھانے کا کوئی انتظام کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں چاہے فاقہ ہو جو کچھ موجود ہے دے دیا. اب اتنا تو انسان کر لیتا ہے, یہ بھی ہم کہتے ہیں انتہائی درجے کی سخاوت ہے کہ جتنا تھا انسان اپنا بیلنس 0 پہ لے آیا اور دوسروں کو دے دیا, انتہائی درجے کی سخاوت ہے. لیکن یہاں پر بھی آپ کی سخاوت رکتی نہیں تھی, اس سے آگے بڑھ کر کہ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس خود آپ کے ذمے قرض ہے, آپ مقروض ہیں. اس حالت میں کوئی آپ کے پاس آتا کہ انتہائی تنگی ہے, مجھے ضرورت ہے, اچھا ایسا کرو فلانے کے پاس سے فلانا دکان والا ہے اس سے جا کر لے لو, اس کو کہہ دو کہ میرے ذمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا, تم اس کی طرف سے اپنی ضرورت اس کے پاس سے جا کر اپنی ضرورت کا جو سامان ہے وہ لے لو. تو ایک شخص خود مقروض ہے, آپ کے ذمہ قرض ہے, اور ایک فقیر کی مدد کرنے کے لیے مزید قرض کا اضافہ اپنے اوپر فرما لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس طرح کے بعض واقعات پیش آتے تھے تو ان کو رسم کی راحت کا خیال ہوتے ہوئے, یعنی ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ کیوں اپنے آپ پر مشقت ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کے پاس ہوتا آپ دے دیتے, آپ اپنا ایثار کر دیتے, لیکن ہے نہیں تو پھر آپ دوسروں کے پاس بھیج کر اپنے قرض میں اضافہ کیوں فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسی کا یعنی مجھے یہی تعلیم دی گئی ہے اور یہی ایک سخاوت کا تقاضا ہے, مفہوم ادا کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یعنی اس طرح کی رکاوٹ کوئی ڈالتا یا انکار کرتا جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو ناپسند فرماتے تھے, بلکہ کوئی سخاوت کا مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دیتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل, اور زیادہ سخاوت آپ کی اس وقت ہوتی تھی جب رمضان کا مہینہ آتا اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوتی. وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ, اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہر رات میں ہوا کرتی تھی رمضان کی. فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمایا کرتے تھے. یدارسو, یدارسو کا معنی مفاعلہ, دو طرف سے, گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سنایا کرتے تھے, دونوں ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے. تو یدارسہ القرآن, فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ, اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی جتنی کہ وہ ہوا جو بادل اور بارش کو لانے والی ہو. وہ ہوا جو بارش اور بادل لاتی ہے, ظاہر ہے کہ جب ہوا چلتی ہے اور اس کی وجہ سے بادل آتے ہیں اور بارش برستی ہے تو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں لیکن ان کی پیداوار باہر اگ رہی ہوتی ہے, یعنی ایک ایک شخص کو اس کا نفع اور فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا فائدہ ہر ہر شخص کو عموماً پہنچتا تھا, وہ آپ کے پاس لینے کے لیے آتا یا نہ آتا اس کو فائدہ پہنچتا تھا. اب وہ کس طرح تھا, لوگوں کے گھروں میں بھیجا جاتا تھا یعنی مالی اعانت اس کو بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن مالی اعانت اور مالی سخاوت کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک روحانی سخاوت بھی ہوتی ہے, اعمال صالحہ کا ثواب پہنچانا, لوگوں کے لیے دعا کرنا. پتہ نہیں ان صحابہ کو وہ محسوس ہوتی ہوگی کوئی خاص روحانیت, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا علم ہوتا ہوگا کہ اتنا عمل کر کے پورا ثواب ہمیں امت کو پہنچا دیتے ہیں, یہ ہمارے لیے اتنا وقت نکال کر دعائیں کرتے ہیں. بہرحال اس میں دونوں طرح کی سخاوت آ گئی, ایک تو مالی بھی اور دوسرا اعمال اور دعا وغیرہ کے ذریعے سے بھی. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر, متفق عليه. حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کا حال یہ ہوتا تھا جب آخری عشر داخل ہوتا تو أحيا الليل رات بھر بیدار رہتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے, اور لفظی ترجمہ ہے شد المئزر, تہبند باندھ لیتے تھے, لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے. لنگی مضبوط باندھنا یہ عربی زبان میں کنایہ ہے, یعنی اس کا مفہوم ہوتا ہے جیسے انسان کسی چیز کے لیے تیار ہو جائے, اردو میں کہتے ہیں آستین چڑھا لی, یعنی جب کوئی سامنے آ کر کسی نے کچھ کہا تو آستین چڑھا لی جیسے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا, یا کوئی کام کا موقع آیا تو کہتے ہیں اچھا جیسے ہی کام کا موقع آتا ہے فلانا آستین چڑھا لیتا ہے, یعنی فوراً کام کے لیے تیار ہوتا ہے. اسی طرح شد المئزر, گویا کہ یعنی پورے طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے عبادات کے لیے. یہ ہے کہ پہلے دو عشرے بھی آپ کے کوئی کم مجاہدے میں نہیں گزرتے تھے, لیکن آخری عشرہ تو بہت ہی زیادہ مجاہدے میں گزرتا تھا. بس آگے کچھ احکام ہیں, آگے ایک باب ہے کہ رمضان سے پہلے روزے رکھنا, ایک دو دن پہلے روزے رکھنا یا نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے وغیرہ کا ذکر ہے. احکام اچھے تھے, ہر ایک احادیث کی روشنی میں ہم پڑھ لیتے لیکن ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک دو باب آگے چلتے ہیں جو آج کل ہمارے لحاظ سے اہمیت کے جس کی زیادہ ہے, تو ایک دو باب آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں. باب فضل السحوری و تأخیرہ ما لم یخش طلوع الفجر, کہ سحری کی فضیلت, سحری کھانے کی, سحور سحری کھانے کی فضیلت اور اس کو مؤخر کرنے کی فضیلت, ایسا نہ ہو کہ سونے سے پہلے سحری کھا کر انسان سو جائے, اس کو مؤخر کرنے کی فضیلت جب تک کہ طلوع فجر کا اندیشہ نہ ہو. تو گویا سحری آخری وقت میں ہونی چاہیے, سحری کھانا بھی سنت ہے اور سحری کو آخری وقت میں, آخری وقت سے مراد وہ بھی نہیں جیسے عام طور سے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ آخری وقت ہے، چائے پانی لاؤ، چائے یہ لاؤ یہ لاؤ، اور اچھا وقت ختم ہو رہا ہے، کسی کی چائے رہ گئی، کسی کے پانی رہ گیا، اتنا بھی نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ انسان کچھ دیر پہلے اطمینان سے 15 منٹ پہلے، مثلا 20 منٹ پہلے سحری روک لے، اور آخری وقت جو ہے وہ دعا وغیرہ میں گزار لے. یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ رات کے شروع حصے میں سحری کر رہا ہے، آخر میں کرے، جتنا آخر میں کرے اچھا ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ روزہ ہی میں شبہ رہے اور آخر میں کچھ رہ گیا اور پورا بھاگ دوڑ رہی، یہ بھی نہ ہو. یہ آخری وقت بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکتا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو. اب جب سحری کھائیں تو سب کھاتے ہیں، لیکن اب یہ سوچ کر کھانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، دن بھر قوت رہتی ہے اور انسان کو عبادات میں نشاط رہتا ہے. وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاۃ قیل کم کان بینہما قال قدر 50 آیتن. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نے فجر کی نماز پڑھی، نماز کے لیے اٹھے، تو پوچھا گیا کہ سحری اور کھانے کے درمیان کتنا فصل تھا، تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے یہاں تو یہی اندازے ہوتے تھے، گھڑیاں تو تھیں نہیں، یا یہ کہ اچھا کچھ اور کہ ہم نے کچھ اتنا اتنی دیر میں یہ کام ہو جائے. انہوں نے فرمایا قدر 50 آیتن، 50 آیتیں پڑھنے جتنی مقدار، گویا ہم سمجھ لیں اس کو تقریباً کہ 10 منٹ کے قریب اندازہ کر سکتے ہیں، کہ تقریباً 10 منٹ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سحری کھانے اور نماز کے درمیان اتنا فصل تھا. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان بلال وابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما. بلال رضی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن ہوا کرتے تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ، دوسرے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات کو اذان دیتے ہیں، یہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمضان میں دو اذانیں ہوا کرتی تھیں، تہجد کی اذان، گویا کہ لوگوں کو، جو جیسے میں نے بتایا تھا کہ شروع میں لوگ سحری اور روزے وغیرہ کے زیادہ عادی نہیں تھے، تو رات میں اذان ہوا کرتی تھی تاکہ لوگ سحری کھا لیں. تو فرمایا کہ بلال اذان، خلفائے راشدین کے دور میں یہ عمل باقی نہیں رہا، ورنہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل ان چیزوں پر ہو سنت قائمہ، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جس پر دوام باقی رہے. اور خلفائے راشدین کے دور میں جب اس پر عمل نہیں رہا دو اذانوں کا، اس کا مطلب یہ کہ معمول میں رکھنے کی چیز نہیں تھی، شروع دور میں ہوا تھا، بعد میں اس کا یہ موقوف کر دیا گیا تھا. ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دیتے ہیں، تو کھاتے اس وقت کھا لیا کرو، پی لیا کرو، یعنی سحری کر لیا کرو، یہاں تک کہ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہیں. جب وہ اذان کہیں وہ فجر کی اذان ہوتی تھی. قال ولم یکن بینہما الا ان ینزل ھذا ویلقی ھذا. ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہوتا تھا؟ 5 منٹ، 10 منٹ، یہ اندازہ بتا رہا ہوں کہ اتنا ہی فاصلہ ہوتا تھا. فاصلہ بس اتنا ہی ہوتا تھا کہ وہ اترتے تھے، جہاں اوپر جا کر اذان دیتے تھے، بس وہ اترتے تھے، ان کے اترنے کے بعد یہ چڑھنا شروع کرتے تھے. تو ایک کو اترنے میں مثلاً 5 منٹ لگ گئے، دوسرے کو چڑھنے میں 5 منٹ لگ گئے، تو تقریباً 10 منٹ کا فاصلہ. یہ اندازہ راوی کے کہنے کے لحاظ سے اندازہ بتا رہا ہوں، ورنہ تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہوتا ہوگا. ظاہر ہے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے، اس کے بعد لوگ کھانے وغیرہ سحری وغیرہ کھاتے تھے، ان کے ویسے کھانے مختصر ہی ہوا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگ کہتے تھے، چونکہ وہ نابینا صحابی تھے، تو ان کو لوگ کہتے تھے چلو چلو اذان کا وقت ہو گیا، وقت ہو گیا، پھر وہ جا کر اذان کہتے تھے. تو وہی تقریباً 10 منٹ، 15 منٹ کا اگر اندازہ کر لیا جائے، ان لوگوں کے لحاظ سے سحری کھانے کے لیے بہت کافی ہوتا تھا. وعن عبد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. اس روایت میں اور بھی معنی بیان کیے گئے، ہم تو ظاہری مفہوم لیتے ہیں کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے. جسے پہلے بھی کل ذکر آیا تھا کہ اہل کتاب کا روزہ رات کو جیسے ہی نیند آ گئی تو سونے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور ابتدائے اسلام میں بھی ہمارے یہاں یہی حکم تھا، بعد میں پھر یہ حکم آیا کہ نہیں، صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا اور سحری کھانے کا حکم دیا گیا. تو فرمایا اب ہمارا اور غیر مسلموں کے روزے میں جو فرق ہے وہ یہ کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ لوگ سحری نہیں کھاتے. ایک اور اخیری باب ہم پڑھ لیتے ہیں، مختصر ہے. باب فضل تعجیل الفطر وما یفطر علیہ وما یقولہ بعد افطارہ. افطار جلدی کرے مغرب کے وقت ہونے کے بعد، پھر دیر نہ لگائے، اور کس چیز سے افطاری کرے، اور افطاری کرنے کے بعد کیا پڑھے. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لوگ برابر خیر پر رہیں گے جب تک افطار جلدی کریں. یعنی یہ اسلام میں اس کو خاص طور پہ اہمیت دی گئی ہے کہ شریعت کے جتنا حکم ہے اس میں افراط و تفریط نہ ہو. اب سحری کا وقت ہے، صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے، کوئی کہے نہیں میں اس سے ایک گھنٹہ پہلے روزہ شروع کر دوں، یہ غلط ہے. جب مغرب کا وقت ہو گیا، کوئی کہے کہ نہیں میں تو عشاء کے وقت جا کر افطاری کروں گا تاکہ اور فضیلت ہو، یہ اسلام کے احکام میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے، کمی زیادتی یہ جائز نہیں ہے. جیسے ظہر کی نماز کوئی کہے کہ نہیں چار کے بجائے میں پانچ رکعت پڑھ لوں، جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ روزے کا بھی معاملہ ہے. ہاں ہم کیلنڈر میں جب دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، کیلنڈر میں ہم دیکھتے ہیں تو مغرب میں ہم دو تین منٹ چند منٹ کا اضافہ کر لیتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ہم نے سورج کو دیکھا نہیں. اگر ہم سورج کو دیکھیں غروب ہوتے ہوئے، پھر تو ہم غروب ہونے کے بعد پھر بالکل انتظار نہ کریں، لیکن چونکہ ہم نے دیکھا نہیں، یہ حسابات ہیں اور گھڑی میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے احتیاطاً دو تین منٹ کی تاخیر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ کرنا چاہیے. ہاں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ایک گھنٹہ یہ درست نہیں ہوگا. فرمایا کہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں تاخیر نہ کریں اور جلدی افطار کرتے رہیں، یعنی وقت شروع ہونے کے بعد دیر نہ لگائیں. وعن ابي عطيه رضي الله تعالى عنه وعن ابي عطيه رحمه الله تعالى قال دخلت انا ومسروق على عائشه رضي الله تعالى عنها فقال لها مسروق رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، احدهما يعجل المغرب والافطار والاخر يؤخر المغرب والافطار. فقالت من يعجل المغرب والافطار؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. اب چونکہ وقت پورا ہو گیا، مفہوم حدیث کا بتا دیتا ہوں. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو صحابہ کا ذکر کیا گیا، اور یہ دونوں وہ ہیں جو اعمال صالحہ میں کبھی پیچھے نہیں رہتے، نیک کام کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے. سوال یہ ہے کہ دونوں کے عمل میں فرق ہے. ایک وہ ہیں جو مغرب کا وقت ہونے کے بعد مغرب بھی جلدی پڑھ لیتے ہیں، افطار بھی جلدی کرتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو احتیاط کرتے ہیں اور مغرب بھی دیر سے پڑھتے ہیں، افطار بھی ذرا دیر سے کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سے ہیں جو جلدی مغرب پڑھتے ہیں اور جلدی افطاری کرتے ہیں، تو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرمایا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب عبادی الی اعجلہم فطرا. میرے بندوں میں مجھے زیادہ پسند وہ ہیں جو جلد روزہ کا وقت ختم ہونے کے بعد، غروب ہونے کے بعد جلد افطار کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہ احب عبادی الیہ، مجھے میرے بندوں میں وہ زیادہ پسند ہیں جو جلد افطار کریں، اپنی طرف سے روزے میں اضافہ نہ کریں. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخبر اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. جب یہاں سے رات آ جائے، ادھر سے دن چلا جائے، یعنی ایسٹ کی طرف سے چاند سورج نکلتا ہے اور ویسٹ میں جا کر مغرب کی طرف جا کر غروب ہوتا ہے، تو مغرب کی طرف جب غروب ہوگا، وہاں پر غروب ہوا تو ظاہر ہے کہ مشرق کی طرف اندھیرا ہو گیا. جب رات اس طرف سے مشرق کی طرف سے رات آ جائے اور ادبر النہار اور یہاں سے منی مغرب کی جانب سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے، تو روزے دار کے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا. آگے ایک روایت ہے، اس کو چھوڑ کر، چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے تو آگے ایک روایت اس کو چھوڑ کر اخیری دو روایتیں ہمارے کام کی ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں. وعن سلمان ابن عامر الضبی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فان لم یجد فلیفطر علی ماء فانہ طہور. جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو چھوارا، تمر کہا جاتا ہے، ایک تو کھجور ہوتی ہے جو تازہ ہو اس کو رطب کہا جاتا ہے، جب اس کو خشک کر لیا جاتا ہے تو وہ تمر کہلاتی ہے. تو جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو چھواروں سے افطار کرے. لیکن کبھی کبھی لفظ تمر دونوں کے لیے بول دیا جاتا ہے، تازہ کے لیے بھی اور خشک کے لیے بھی، تو کھجور پر افطار کرے. اگر کھجور موجود نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے، فإنه طهور، یہ تو پاک کرنے والی چیز ہے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل قبل ان يصلي على رطبات. مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کیا کرتے تھے؟ چند رطب تازہ کھجور کے ذریعے سے. فَإِن لَّمْ تَكُن رُطَبَاتٌ فَتُمَيِّرَاتٌ, اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجوریں چھواروں سے افطار کر لیا کرتے تھے. فَإِن لَّمْ تَكُن تُمَيِّرَاتٌ, اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتیں, حَسَى حَسَوَاتٍ مِّمَّا, تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے. یہ اس لیے میں نے پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں, صحیح حدیثوں کی روشنی میں ہمارے سامنے کچھ احکام روزے کے معلوم ہو جائیں. اگرچہ آگے بھی بڑی اچھی باتیں ہیں روزے ہی سے متعلق ہیں, لیکن بس اس عنوان کو ہم مکمل کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور ہم نے ریاء الصالحین کا سبق پڑھا تو انشاءاللہ پوری کتاب پڑھیں گے, لیکن فی الحال تو اس عنوان کو ہم روکتے ہیں. کل سے انشاءاللہ, کل اور پرسوں انشاءاللہ دو دن ہم علامات قیامت کا تذکرہ کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.